اللہ علیہ وسلم نے اس پر بڑی سختی کا اظہار بھی فرمایا. بہت سی ایسی احادیث ہیں جن کی بنیاد پر یہ کہا جاتا ہے, اور بہت سے علماء کا یہ مذہب رہا ہے کہ اگر کوئی آدمی جماعت سے نماز نہیں پڑھتا ہے تو اس کی نماز ہی نہیں ہوتی. لیکن یہ جمہور کا مسلک نہیں ہے, احناف بھی اس کے قائل نہیں ہے. احناف کے ہاں اور جمہور کا مطلب اکثر علماء کے ہاں یہ مسئلہ ہے کہ اگر کوئی آدمی بلا عذر کے جماعت چھوڑ دیتا ہے اور اپنی نماز پڑھ لیتا ہے تو نماز تو اس کی ہو جائے گی, ذمے سے ثابت ہو جائے گی, لیکن نماز کی فضیلت اور نماز پر جو بڑے ثواب کا وعدہ کیا گیا ہے اس کو حاصل نہیں. اس لیے کہا گیا کہ بلا عذر کے جماعت سے متخلف رہ جانا, پیچھے رہ جانا, جماعت چھوڑ دینا یہ مکروہ تحریمی ہے, یعنی ناجائز. عذر ہے تو الگ بات ہے, عذر بہت سے ہو سکتے ہیں. مثلا یہ کہ آپ سفر پہ ہیں تو سفر میں جماعت ثابت ہو جاتی ہے اور وہاں جماعت کا ملنا دشوار بھی ہوتا ہے. یہ کہ بہت تیز اور سخت بارش آ گئی, اب آپ مسجد میں نہیں جا سکتے. ہمارے یہاں اس کا الٹا ہے, جب بارش ہوتی ہے تو مسجد میں کافی لوگ نظر آتے ہیں. حالانکہ تیز بارش کا آ جانا یہ شرعی عذر ہے, اور جس طرح سے یہ عذر مسلیوں کے لیے ہے امام صاحب کے لیے بھی, طبیعت خراب تو اس کی بھی ہو سکتی ہے, بارش میں بھیگے گا تو طبیعت خراب اس کی بھی ہو سکتی ہے, سب کے لیے ہو سکتی ہے. اسی طرح سے انسان کو سخت بھوک لگی ہوئی ہے, کھانا سامنے آ گیا, کھانا تیار ہے, تو جماعت میں حاضر ہونے کے بجائے پہلے کھانا کھا, کیونکہ اگر وہ نماز میں آئے گا تو اس کو پورا دھیان کھانے میں رہے, اس سے بہتر ہے کہ کھانا کھاتے رہے اور اس کا دھیان نماز میں رہے. یہ انسان کو سخت تقاضا ہے اس سنجے کا, تو یہ بھی اس کے لیے شرع عذر ہے کہ وہ جماعت کو چھوڑ سکتا ہے. پہلے وہ اس سنجا کرے, اس کے بعد میں فارغ ہونے کے بعد میں پھر وضو کر کے پھر جماعت میں شریک ہو, جماعت چھوڑنے کے بھی عذر. جماعت چھوڑنے کے کچھ آزار ہم نے خاموخا گھڑ لیے, کچھ مہمان آ گئے گھر میں, چار پانچ اکٹھے ہو گئے, ارے چلو بھائی چھوڑو نہیں, وضو کر کے نماز پڑھ لیں گے, یہ کوئی عذر نہیں ہے. رمضان کے اندر افطار پارٹیاں ہوتی ہیں, افطار دعوتیں ہوتی ہیں, وہاں پر عام طور پر یہ ہم کرتے ہیں کہ افطار کر کے بس وہیں پہ نماز پڑھ لیتے ہیں, مسجد بالکل قریب ہوتی ہے, بازو میں ہوتی ہے, ساتھ نماز پڑھتا ہے، اس نماز پڑھنے میں اس کو 27 درجے زیادہ ثواب ملتا ہے، اور یہ نماز 27 درجے بڑی ہوئی ہے، کہیں 25 درجے۔ جہاں پر الفاظ ہے 25 درجے کے، مطلب پہلے اللہ کی طرف سے علم دیا گیا کہ 25 درجے زیادہ ثواب، پھر اور زیادتی ہو گئی 27 درجے۔ اور یہ بھی ممکن ہے، شرح حدیث لکھتے ہیں کہ یہ آدمی کے احوال کے اعتبار سے ہے، اس کے اخلاص کے اعتبار سے۔ آدمی جیسا اخلاص رکھتا ہے ثواب بھی اس کو ایسے ہی ملے گا، زیادہ اخلاص ہے تو 27 درجے، کم ذرا ہے تو 25۔ بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ جہری نمازوں میں 27 اور سری نمازوں میں 25 درجے کا حساب رکھا جائے۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی یہ فضیلت بیان فرمائی، اور پھر اس کی وجہ بھی بتائی کہ یہ ثواب اتنا کیوں ملتا ہے اس کو، اور اس کی یہ نماز 25 درجے یا 27 درجے کیوں بڑھ جاتی ہے۔ فرمایا وَذَلِكَ أَنَّ أَحَدَهُمْ إِذَا تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ثم اتى المسجد لا يريد الا الصلاه لا ينهزه الا الصلاه لم يخطو خطوه الا رفع له بها درجه وحط عنه بها خطيئه حتى يدخل المسجد۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اس لیے کہ جب ایک شخص وضو کرتا ہے اور پھر وہ مسجد میں آتا ہے اور اس کی نیت صرف نماز ادا کرنے کی ہوتی ہے، اور کوئی نیت نہیں ہوتی، گھر سے وضو کیا اور وضو کر کے مسجد کے لیے نکلا اور مقصد صرف نماز ادا کرنا ہے۔ اور میں نے اس سے پہلے بتایا تھا کہ اس کی بڑی فضیلت ہے کہ ہمیں گھر سے ہی وضو کر کے آنا چاہیے۔ بعض روایتوں کا مفہوم ہے ایک حج ایک عمرے کا ثواب اس پر ملتا ہے کہ گھر سے وضو کر کے جب ہم مسجد میں آتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس ذرا سے عمل پر ایک حج ایک عمرے کا ثواب لکھ دیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص گھر سے وضو کرتا ہے اور مسجد کے لیے آتا ہے اور مقصد صرف اور صرف نماز پڑھنا ہے اس کا، تو یہ شخص جو بھی قدم اٹھاتا ہے اس ایک قدم کے ذریعے سے ایک درجہ بلند کر دیا جاتا ہے اور اس کا ایک گناہ معاف کر دیا جاتا ہے مسجد میں پہنچنے تک، یعنی ہر قدم پر نیکی اور ثواب اس کے حق میں لکھا جاتا ہے اور ہر قدم پر ایک گناہ اس سے مٹا دیا جاتا ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر جب یہ مسجد میں داخل ہوتا ہے تو جب تک نماز کے انتظار میں بیٹھا رہتا ہے نماز ہی میں ہوتا ہے۔ فَإِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ كَانَ فِي الصَّلَاةِ مَا كَانَتِ الصَّلَاةُ يَتَحْبِسُهُ، یعنی انتظار صلات میں رہنے والا نماز پڑھنے والے کے حکم میں ہے۔ یہ اللہ پاک کی کتنی بڑی رحمت ہے کہ آدمی بس مسجد میں آ گیا اور نماز کے انتظار میں ہے اور وہ نماز پڑھنے والے کے حکم میں ہے، اس کو برابر ثواب مل رہا ہے۔ اس لیے کوشش یہ ہونی چاہیے کہ کچھ دیر پہلے مسجد میں آ جائیں، سنتوں کا ٹائم ہے تو سنت پڑھ لیں، سنتوں کا ٹائم اگر نہیں ہے تو کم از کم دعا میں مشغول ہو جائیں، اور اگر آپ دعا بھی نہ مانگے خالی آ کر بیٹھ ہی جائیں تو بھی ثواب تو ملتا ہے۔ اور اللہ والوں نے یہ بات سمجھائی ہے حنفیہ کے یہاں اس بات کی اجازت ہے کہ آدمی تھوڑے سے وقفے کا بھی اعتکاف کر سکتا ہے، ایک لمحے کے لیے بھی مسجد میں آ جائے اور اعتکاف کی نیت کر لے تو اس کی بھی اجازت ہے حنفیہ کے یہاں۔ تو آدمی جب مسجد میں داخل ہو تو داخل ہونے کے بعد میں اعتکاف کی بھی نیت کر لے کہ اللہ جب تک میں مسجد میں ہوں اعتکاف کی نیت کرتا ہوں، تو آدمی جیسے ہی مسجد میں آ جائے گا اعتکاف کا برابر ثواب اس کو مل رہا ہے، اور نماز کے انتظار میں ہے نماز پڑھنے والے کے حکم میں ہے برابر بھی نماز پڑھنے والے کے حکم میں، اور نماز سے فارغ ہونے کے بعد میں اگر ہم وہیں پر بیٹھے رہتے ہیں تو جب تک بھی بیٹھے رہیں گے فرشتوں کی دعا کے مستحق رہیں گے، جب تک بھی بیٹھے رہیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک یہ بندہ اپنی جگہ بیٹھا رہتا ہے جہاں اس نے نماز ادا کی تو فرشتے اس پر سلام بھیجتے رہتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں فرشتے دعا میں؟ اللہم ارحمہ، اللہم اغفر لہ، اللہم تب علیہ. تین دعائیں اس کے لیے فرشتے برابر مستقل کرتے رہتے ہیں جب تک بندہ مسجد میں بیٹھا رہتا ہے. اور ہم سب جانتے ہیں کہ فرشتوں کی دعا رد نہیں ہوتی، فرشتوں کی دعا مقبول ہی ہوتی ہے. ہماری دعا کے بارے میں تو یہ ہے کہ اللہ پاک چاہیں گے تو قبول ہوگی، لیکن امید قبولیت ہی کی رکھنی ہے اور یقین ہی کے ساتھ میں اللہ پاک سے مانگنا چاہیے. لیکن فرشتوں کی دعا، انبیاء کی دعا مقبول ہی ہوتی ہے. اس لیے بزرگوں نے ایک بات لکھی ہے، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول ہوں تو ہم دوسروں کے لیے خوب دعائیں کریں. ہم جب دوسروں کے لیے دعائیں کرتے ہیں تو فرشتے وہی دعا ہمارے لیے کرتے ہیں. ہماری دعا قبول ہو نہ ہو، لیکن فرشتے جو ہمارے لیے ہم دعا کریں گے وہ ضرور قبول ہو. دعا اپنے لیے مانگنا عبادت ہے اور دوسروں کے لیے مانگنا خدمت ہے. عبادت سے جنت ملتی ہے، خدمت سے خدا ملتا ہے. خدمت کے ذریعے سے خدا کا قرب بہت جلدی حاصل ہو جاتا ہے. تو فرشتے جو دعا مانگتے ہیں اس کے لیے، یعنی اس شخص کے لیے جو نماز کے بعد مسجد میں اپنی جگہ اسی جگہ بیٹھا رہتا ہے، وہ یہ دعا، پہلی دعا، اللہم ارحمہ، اے اللہ اس پر رحم فرما. دوسری دعا، اللہم اغفر لہ، اے اللہ اس کی مغفرت فرما، سارے گناہوں کو بخش دے. اللہم تب علیہ، اے اللہ تو اس کی توبہ قبول فرما. دوسرے ترجمے، اللہ اس پر کامل طور پر متوجہ ہو جا. تین اہم دعائیں ملتی ہیں اس بندے کو جو نماز کے بعد اپنی جگہ بیٹھا رہتا ہے مسجد میں آنے کے بعد. لیکن ایک لفظ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما لم یحدث فیہ ما لم یحدث فیہ. یہ فضیلت اس کو اس وقت تک حاصل ہوتی ہے جب تک مسجد میں اس نے کسی کو تکلیف نہ دی اور جب تک وہ باوضو ہے. اگر اس کا وضو ختم ہو جاتا ہے یا مسجد میں وہ کسی کو تکلیف کا سبب بن جاتا ہے، کسی کو تکلیف دینے والا بن جاتا ہے، تو پھر اس کو یہ فضیلت حاصل نہیں ہو سکتی، فرشتوں کی دعا اس کو حاصل نہیں ہو سکتی. اب آپ کے ذہن میں بات آئے گی، کیا مسجد میں آ کے بھی تکلیف دی جا سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ عنہ سے. اللہ تعالیٰ نے ان کو علم میں بہت اعلیٰ مقام عطا فرمایا. جب ان کا انتقال ہوا ہے تو اس وقت کے جو بڑے بڑے علماء جو تابعین تھے, زہاد تھے, فقہا تھے امت کے, انہوں نے کہا آج امت سے حبر الامہ اٹھ گیا, یعنی امت کے سب سے متبحر عالم دنیا سے رخصت ہو. اللہ نے علمی اعتبار سے بڑا مقام عطا فرمایا تھا اور یہ اثر تھا حضور کی دعا کا. اس لیے کہا جاتا ہے کہ دل سے دعا لینے والے بننا چاہیے. کسی کے کام آ کر ہم دعا لیں, یہ تو ہم بہت کہتے ہیں صاحب دعا فرما دیے دعا فرما دیے, لیکن کسی کی دعا لینی ہے نا تو اس کے کام آ جاؤ. کتنی ہمارے آس پاس میں ایسے لوگ مل جائیں گے. اللہ والوں سے بھی دعا لینی ہے تو اللہ والوں کی خدمت میں جانا, ان کے قریب ہونا اور ان کا دل خوش کرنا. جس وقت دل خوش کریں گے تو اس وقت ان کے دل سے جو دعا نکلے گی وہ دعا سیدھی اوپر تک جائے گی, کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی اور ہمارے حق میں مقبول ہوگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے خوش کیا, آپ نے فوراً دعا دی اور اللہ تعالیٰ نے ان کے حق میں وہ دعا اس طرح سے قبول فرمائی کہ صحابہ کے درمیان فن تفسیر کے اندر ان کو بہت بڑا مقام حاصل ہوا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں تو یہ ان کے وزیر ہی تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے تو ان کے جو خاص مشورہ دینے والے لوگ تھے ان میں سے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کی طرف سے بیان کرتے ہوئے یہ بات ارشاد فرمائی. کیا مطلب؟ یعنی یہ حدیث حدیث قدسی ہے. حدیث قدسی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ الفاظ حضور کے ہیں لیکن معنی اللہ نے بتائے. یہ حدیث قدسی اللہ کا کلام ہے, الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. قرآن بھی اللہ کا کلام ہے لیکن وہاں پر الفاظ اور معنی دونوں اللہ کے. القرآن اسم للنظم والمعنى جميعا, قرآن نام ہے نظم اور معنی دونوں کا. یعنی الفاظ کا بھی نام قرآن ہے اور الفاظ کے جو معنی ہے ان کا بھی نام قرآن ہے. صرف الفاظ کا نام قرآن نہیں ہے. اور دوسرا فرق یہ ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت کی جاتی ہے.